عشق مصطفی اینو عمل اصلاح معاشرہ فقه شریعت تو طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالة زيادة درود والسلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب الحمدللہ 1430 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے. ظہر کی نماز سے فراغت کے بعد تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور دیگر استائی بھائی جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائے شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا سبب اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، برائے کرم کوئی ایسا واقعہ ہمیں ارشاد فرما دیں کہ جس سے احترام رمضان کے حوالے سے ہمیں کوئی مدنی پھول ملتا ہو.
احترام رمضان کے لیے تو وہ احادیث مبارکہ مالا مال قرآن پاک میں بھی رمضان المبارک کا ذکر ہے، اور رمضان مبارک کی یہ بھی کیا کم خصوصیت ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، تو یہ ماہ نزول قرآن بھی ہے، ماہ غفران بھی ہے، اس میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار برکتیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 76 پر ہے. بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہا کرتا تھا. ایک بار رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا. اس کے بیٹے نے کوئی چیز علانیہ طور پر کھانی شروع کر دی. مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو تماچا رسید کر دیا اور خوب ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں. والد بولا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا. کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا, تو مجوسی تھا, کافر تھا, تو جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا, واقعی میں مجوسی اور آتش پرست تھا, لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز کر دیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو احترام رمضان کا صلہ آپ نے دیکھا, یہ کافر نے اس کا احترام کیا تو اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. تو مسلمان اگر احترام کرے گا تو کیا نہیں ملے گا؟ تو اب چونکہ وہ کافر تھا, ان دنوں ایمان لانے سے قبل وہ کافر تھا, تو وہ گھر میں چھپ کر کھا لیا کرتا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو روزہ نہ رکھے مسلمان بھی تو گھر میں کھا لے تو حرج نہیں ہے, کیونکہ روزہ نہ رکھنا خود یہ کبیرہ گناہ ہے. مسلمان پر روزے فرض ہیں رمضان المبارک کے, تو لہذا وہ نہ گھر میں کھائے نہ بازار میں کھائے. البتہ بازار میں یعنی لوگوں کے سامنے کھانا یہ زیادہ سخت حکم رکھتا ہے. چنانچہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو سر بازار علل اعلان کھائے پیے, نہ رمضان کے دن کے وقت روزے جب لوگ رکھتے ہیں دن میں رمضان میں, جو علل اعلان سر بازار کھائے پیے تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو اب یہ قتل کرنے کا معاملہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے, بلکہ یہ حکیم اسلام کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو اسلام حکیم اسلام ہے, اب تو حکیم اسلام کہیں دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ہے, تو اب کہیں بھی حکیم اسلام شرعی اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کے احکامات کی روشنی میں وہ فیصلے کرتا ہو, ایسا میری معلومات کے مطابق روئے زمین میں کسی ایک انچ زمین پر بھی نہیں ہے. تو وہ حکم جو تھا وہ حکیم اسلام کے لیے تھا. اب اللہ کرے کہ پھر وہ سنہری دور آئے گا, انشاءاللہ ضرور آئے گا, امام مہدی تشریف لائیں گے, سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے, تو اسلام اسلام ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ زبان کا قفل مدینہ لگانے کے لیے بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟
زبان کے قفل مدینہ سے مجھے بڑی محبت ہے, اللہ کرے کہ ہمیں لگ جائے, مجھے بھی لگ جائے, آپ کو بھی لگ جائے, تو خدا کی قسم بہت سارے فتنوں کا سدے باب ہو جائے, بہت سارے فسادات دم توڑ جائیں. اس زبان نے ہر طرف ہنگامہ آرائی کی ہے, چاروں طرف مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں, گھریلو ناچاکیوں کا سبب تو زبان کی بے احتیاطیاں, محلے میں پڑوسیوں سے اتفاقیاں زبان کی بے احتیاطیاں, دوستوں میں لڑائیاں تو زبان کی بے احتیاطیاں, مسلمانوں کی دل آزاریاں, اس میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں زیادہ کار فرما ہوتی ہیں. یعنی آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی شعبے کو لے لیں تو جہاں بھی آپ دیکھیں کہ مسائل ہیں تو وہ زیادہ تر زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ تو یار اس دن میں نے یار اس کو ذرا ایسی بات بول دی کہ اس نے دل پہ لے لی, بولی تو نہیں نا دل میں, نہ بولتے تو نہ لیتا. ارے بس یار اب کیا کروں, اسی بات منہ سے نکل گئی ہے میری کہ لپیٹوں گی اس طرح, تو کاشے نکلتی نہیں کہ لپیٹنے کے لیے مشورہ کرنا پڑتا. تو زبان جو ہے یہ واقعی بہت ہی مسائل میں مبتلا کرتی ہے. ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ انسان زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، کوئی لفظ نکالتا ہے، کوئی سی بات بولتا ہے جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ نکل جاتی اس کے منہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کی وجہ سے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوتا ہے. اور بعض اوقات بندہ، یہ بھی حدیث شریف میں آگے مضمون حدیث شریف کا، کہ زبان سے ایسی بات بول دیتا ہے جس کا اس کو کوئی اتا پتا نہیں ہوتا، سدھ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے یہ زبان کتنی نازک ہے. آپ اس زبان کو دیکھیے نا، ہمارا ہاتھ ہے یہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ بھی ظلم بازو کا کرتا ہے، لوگ مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن ذرا ہر شخص ایسا نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو ہر وقت نہیں کرتا، کبھی کبھی کرتا. تو یہ ہاتھ آزاد ہے نا، کوئی پیرا نہیں اس پر، پاؤں بھی آزاد ہیں، اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن آزاد ہیں. زبان کا نظام دیکھیے کہ زبان بظاہر جسمانی اعتبار سے منہ کے اندر ہے، اور 32 سپاہیوں کا اس پر پہرا ہے، 32 دانت. میں نے بند کر لیے تھے تو زبان اندر تھی نا، وہ قید ہو گئی تھی، تو 32 سپاہیوں کے پہرا، پھر دو ہونٹوں کا پھاٹک. تو یعنی کہ اتنی یعنی کہ وہ پیک ہے، لیکن جب یہ بفرتی ہے تو 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر، ہونٹوں کا پھاٹک کھول کر باہر نکل آتی، اور وہ گل کھلاتی ہے کہ علامہ. پھر اس میں ایک اور کمال یہ ہے، کمال ہے ہمارے لیے امتحان ہے، کہ جب بندے کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے دیگر اعضاء کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، صرف ایک ہی عضو ہے جو طاقتور بنتا چلا جاتا ہے، اور وہ عضو زبان. دیکھیے بوڑھاپے میں ہاتھوں میں راشا ہو جاتا ہے، بعض وقت کمزوری ہو جاتی ہے، آدمی ذرا چلتا ہے تھک جاتا ہے، دوڑ نہیں پاتا، سیڑھی چڑھنے میں بھی اس کو آزمائش ہوتی ہے، طرح طرح کے امراض ہیں. بوڑھاپا، بوڑھا آدمی ہے نا، بغیر بیماریوں کے بیمار ہوتا ہے، لیکن زبان اس کی ایسی طاقتور ہوتی ہے کہ مت پوچھو بات. 100 سال کا بوڑھا بھی ہو نا، کھاٹ پہ پڑا ہے، زبان اس کی طاقتور ہے. جب اس کو غصہ آتا ہے نا، تو یہ 32 سپاہیوں کا پیرا توڑ کر، ہونٹوں کا پھاٹک کھول کر جب یہ سٹیٹ فائر کرنا شروع کرتی ہے تو ہنگامے کھڑے کر دیتی ہے. یہ سب کو تجربہ ہوگا کہ، اور بلکہ عموماً جوان کے مقابلے میں بوڑھے کی زبان زیادہ چلتی ہے، کڑ 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 کرتا ہی رہتا ہے. کئی بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جو بےچارے وہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بک 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 کرتے رہتے ہیں، اولاد بیزار ہو جاتی ہے. تو یہ زبان ایسی چیز ہے، سارے اعضاء ایک طرف، زبان ایک طرف. گوشت کا آدھی چھٹانگا لوتڑا جو ہے، کتنوں کو جیلوں کے سریوں کے پیچھے ڈال دیتا ہے، کتنوں کو قتل کروا دیتا ہے، گھروں کی ناچاکیاں، گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں لڑائی کرنے والے. اس زبان کو کنٹرول اگر کر لیا جائے اور کوئی کامیاب ہو جائے زبان کو سنبھالنے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے. تو اس کے لیے یہ بندہ کوشش کرے کہ بولنے سے پہلے تولنے کی عادت ڈالے، کہ میں جو یہ بولنا چاہتا ہوں آیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، اگر فائدہ ہے اور وہ فائدہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے ٹھیک ہے بول دے، اور اگر اس کا نقصان ہے تو نقصان تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے نہ بولے. تو یہ اگر ایک مدنی پھول بھی ہم گرے سے باندھ لیں نا، تو بڑا کام کا ہے کہ بول کر پچھتانے کے مقابلے میں نہ بول کر پچھتانا اچھا ہے. کہ میں کیوں نہیں بولا, اس کا پچھتاوا کم ہوتا ہے, لیکن بول کر جو پچھتاوا ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ اچھا بولنا جو ہے نا یہ تو یعنی کہ بھلائی کی بات, خیر کی بات, یہ تو اچھا ہی ہے, یہ خاموشی سے بھی افضل ہے. جیسے اس وقت میں بول رہا ہوں تو میرا یہ بولنا جہاں جہاں شریعت کی حد نہیں توڑے گا وہاں اچھا ہے. لیکن یہ کہ بیان میں بھی بعض اوقات بندہ شریعت کی حد توڑ دیتا ہے یا غلطیاں کر دیتا ہے, اور شرعی غلطیاں بھی کرتا ہے, فاحش غلطیاں بھی کرتا ہے, بیان کے دوران غیبتیں بھی کر ڈالتا ہے, حسد میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے, بیان ہی کے دوران تکبر تو اٹھلاتا ہوا آتا ہے اور دل میں گھس جاتا ہے. کہ ابھی مجھ سے پہلے جس نے بیان کیا اس کو کیا بیان آتا تھا, بیان تو میرا ہے, کتنے سارے چپ چاپ سن رہے ہیں. آیا نا کہ میں نے اس کو جیسے کہ مثال دی آپ کو, اس کو حقیر سمجھا جس نے مجھ سے پہلے بیان کیا, کہ کوئی ادھر چل رہا تھا کوئی ادھر پھر رہا تھا, جب میں بولنے پر آیا تو سارے جمع ہو گئے, تو میں نے اس کو حقیر جانا. اور کسی کو حقیر جاننا ان مانو کر کے اپنے کو دوسرے سے بہتر جاننا, تو یہ تکبر ہے. حدیث پاک میں آیا کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. تو ایسی تو بہت سارے معاملات جو ہیں ہمارے ساتھ ہوتے, تو بیان کر لیا تو وہ سمجھو کہ جنت کی طرف پرواز اس کی ہو گئی, تو یہ ضروری نہیں ہے. بیان میں ایسی باطنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ بیان کرنے والا ہو سکتا ہے بیان کے ذریعے جہنم میں جا پہنچے, اور اس کا بیان سن کر لوگ جنت میں چلے جائیں. ہو سکتا ہے کسی عالم صاحب کو جہنم میں دیکھ کر لوگ تعجب سے کہیں گے کہ ارے آپ یہاں کیسے آ گئے, ہم نے آپ کا واس سن کر, آپ سے بیان سن کر, آپ کی سنتیں سن کر عمل کیا تو جنت میں آ گئے, تو آپ یہاں جہنم میں پہنچ گئے. تو وہ حسرت سے کہے گا کہ واقعی میں بڑا بدنصیب کہ میں نے جو باتیں کی تم تو عمل کر کے کامیاب ہوئے, میں ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں آ پہنچا. تو اس لیے جو بیان کرے اس کو بھی بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہے, بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اپنا ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے آخرت اس کی برباد ہو جائے. اب مثلا انگلش کے زیادہ الفاظ بولے تاکہ یہ نیت ہو کہ لوگوں پر میری انگریزی دانی کی دھا کے بیٹھے کہ صاحب بڑا پڑھا لکھا ہے, اب وہ انگوٹا چاپ, اور انگوٹا چاپ بھی ایسا کہ انگوٹا کس طرح مارا جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. یہ بھی واقعی ایک انگوٹا کس طرح مارتے ہیں یہ سب کو نہیں پتا ہوتا. وہ رہنمائی کرتا جو انگوٹے لگواتا ہے نا کہ یوں نہیں اور یوں 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 کر کے مارو. اسی طرح اردو کے مشکل الفاظ بولے اور دل میں یہ اس کے ہو کے تاکہ میری اردو دانی کی دھاک بیٹھے, اسی طرح اتار چڑھاؤ پھر اشعار کو ترنم کے ساتھ پڑھ کر اپنی آواز پر ناز کرتا رہے کہ بھلا میرے ایسی بھی کسی کی آواز ہے, میں بولتا ہوں تو لوگ کیسے روتے ہیں, کیسے سبحان اللہ زور سے بولتے ہیں, تڑپتے ہیں اور آہو فغا کرتے ہیں. تو یہ اتنی خرابیاں ہیں بیان کرنے والے میں, نے بیان کی اتنی آفتیں کہ اس کا کیا شمار کرے. تو بہرحال یہ کہ بیان کرنی چاہیے, کرنا چاہیے, اور اس کی آفتوں کا علاج بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اندر انکساری اور عاجزی بندہ پیدا کرے کہ میں جو بول رہا ہوں اگرچہ میں ایسا بول رہا ہوں کہ لاکھوں میرے بیان میں گم ہے, لیکن میری لگام کسی اور کے ہاتھ میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لگام کھینچ لے, وہ پروردگار لگام کھینچ لے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی کھانسی اٹھے مجھے کہ میں کھانستا ہی رہ جاؤں اور لوگ اٹھ کر چلے جائیں. بیان میں کھانسی اٹھتی ہے, اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, یا زبان ہی بند ہو جائے, بول ہی نہ پائے بندہ, اچانک زبان بند ہو جائے, یہ بھی اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر قادر ہے. کہ جہاں تکبر آیا کہ میں سب سے اچھا مقرر ہوں یا مبلغ ہوں, میں بہترین مبلغ ہوں, میرے ایسا بھی بھلا کس نے بیان کرنا ہے, میں نے اتنی آیتیں یاد کر رکھی ہیں, اتنی حدیثیں رٹ رکھی ہیں, اور پھر پھر میں عربی محاورے بول رہا ہوں, میرے ایسا بھی بھلا کوئی بیان کر سکتا ہے. جہاں یہ باتیں آئی اور زبان اگر اللہ نے بند کر دی تو کیا کیسی ناک کٹے گی. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے اور اپنا کمال نہ سمجھے, میں نے کام کیا, میں نے اس کی اصلاح کی, میرے بیان سے وہ نمازی بن گیا, میرے بیان سے وہ جرائم پیشہ نے جرائم چھوڑ دیے, تائب ہو گیا. یہ نہیں, جو کچھ کیا رب نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کرم ہے کہ مجھ سے کام لیا, آج سی ہو. یہ نہیں اپنی بولتا رہے بیان میں کہتے ہیں ارے میں یوں تو میں نے یوں فلا دن بیان کیا تھا اور مجھ گناہگار کو رات کو دو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور ابھی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے, گلا بیٹھا ہوا ہے لیکن بس آپ حضرات کی محبت ہے اور میں لگا ہوا ہوں. بعض لوگ اس طرح اپنے فضائل اور پتہ نہیں کیا کیا بیچارے بولتے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون سی دنیا میں بستے ہیں. خدا کی قسم یہ رب کا احسان ہے کہ مجھے منچ پر بٹھایا اور آپ کو سننے کی توفیق بخشی. جہاں میں آگے بھی چاہوں گا مجھے منچ سے اتار کر یہاں بھی نہیں جگہ ملے گی, شاید روڈ پر بھی کوئی نہ کھڑا رہے گا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اس لیے بہت ساری باطنی بیماریاں ہمارے اندر داخل ہیں, اللہ کرے ان کا علاج مرنے سے پہلے پہلے ہو جائے, وہ رب ہی اس کا علاج کرے گا, باقی ہماری طاقت نہیں. ہم بولتے ہیں بس پھر بھول جاتے ہیں, خود بولنے والا بھی بھول جاتا ہے, سننے والا بھی بھول جاتا ہے. وہ بھی رب کے اختیار میں ہے کہ بولنے والے کو یاد رہے, سننے والے کو یاد رہے. اگر یاد بھی رہا تو عمل کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے, اللہ ہمیں توفیق دے عمل کی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, دوسرا یہ کہ پیڈ رکھ لیا جائے موقع با موقع, یہ اپنے ماحول میں ممکن ہوتا ہے, عوام میں اس کا عمل مشکل ہے. جہاں خاص اپنے اپنے اسلام بھائی ہوتے ہیں اس میں لکھ کر بھی گفتگو ہو سکتی ہے, خصوصاً اگر مسجد میں نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے اس کی پریکٹس. مسجد میں اگر بولتے چلے جائیں گے, چوپال لگائیں گے, ہاں ہو مچائیں گے, تو پھر تو آپ کا نفلی اعتکاف آپ کو گھر چلے جانا چاہیے. میرا مشورہ ہے اعتکاف کر کے دعوت اسلامی پر بھی نہ آپ کا احسان ہے, اللہ پر کوئی احسان نہیں, کسی پر کوئی احسان نہیں. اپنی آخرت کے لیے جمع ہوئے ہیں تو زبان پر قابو رکھیں, ورنہ زبان کے ذریعے غیبتیں ہو جائیں گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. میں نے چند مثالیں آپ کو غیبتوں کی دی تھی کہ کس طرح مسجد میں لوگ غیبتیں کرتے ہیں, دھڑا دھڑ غیبتیں کرتے ہیں, بالکل احساس نہیں ہوتا, زبان سے غیبتیں کرتے ہیں, اشاروں سے غیبتیں کرتے ہیں. تو اسی طرح غیبتیں ہوں گی, زبان چلتی رہے گی, تکبر کی باتیں نکلیں گی, دل آزار باتیں نکلیں گی, اپنی میمے اور اپنی واہ واہ کی باتیں نکلیں گی. کچھ بھی نہ نکلے تو دنیا کی باتیں ہوں گی, اور مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. مسجد میں دنیا کی بات, دنیا کی باتیں جو ہے 40 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. تو یہ کہ آپ ہیں اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر, تو یہاں اگر زبان کا قفل مدینہ نہیں لگائیں گے تو بھلا لگائیں گے کیا, بازار میں لگائیں گے؟ تو یہاں تو بولنا ہی ضروری ہے, جو زیادہ بولتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے. بولنے میں جو تیز ہوتا ہے وہ گاہک کو اگر یہ جھوٹ بول کے اور اپنے مال کی غلط تعریف کر کے گاہک کو پھنسا لیتا ہے, لوگ اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ بھی حماقت ہے. بازار میں بھی قفل مدینہ ہونا چاہیے کہ ضرورت کی بات کرے, ضرورت کی بات کا تو منع ہی نہیں ہے. انہیں کہ ایسی خاموشی کہ ضرورت کی بات بھی نہیں کروں گا ہی نہیں, کبھی بولوں گا ہی نہیں, یا ایک دن پورا بولوں گا ہی نہیں, ضرورت کی بات بھی نہیں کروں گا, تو یہ بھی منع ہے. چپ کا روزہ جو ہے وہ بھی مکروہ ہے. جیسے بعض لوگ اعتکاف میں نے دیکھے بچپن میں, لڑکپن میں, اپنے کو بھی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ منہ پہ ڈھاٹا باندھ لیتے تھے, وہ یہ سمجھتے ہیں بےچارے اپنی جہالت کی وجہ سے کہ اعتکاف میں بول ہی نہیں سکتے. ایسا بھی نہیں ہے, اعتکاف میں بول سکتے ہیں, بلکہ معتکف تو ضرورتاً دنیا کی بات بھی مسجد میں کر سکتا ہے ضرورتاً, مگر ظاہر ہے کہ اس طرح بات کرے کہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے, شور نہ مچے, کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کو نہ ڈسٹربنس نہ ہو, جو آرام کر رہا ہے سو رہا ہے اس کی نیند میں خلل نہ ہے, جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو تشویش نہ ہو. اس طرح آہستہ سے ضرورتاً دنیا کی بات معتکف کر سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں یا کیا ہوتا ہے آپ خود سمجھدار, چوپال لگتے ہیں مسجدوں میں, آج کل چوپال لگتے ہیں, جو جگہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اس میں آ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب اس میں سمجھ جائیں کہ زبان کا کفل مدینہ کتنا ضروری ہے. تو جتنا ہو سکے لکھ کر اشاروں سے کام چلائیں. اچھی باتیں بولے, میں ابھی بول رہا ہوں الحمدللہ, ایسا بولنا ہی افضل ہے. مجھے اللہ کرے کہ اچھی باتیں ہی بولنا نصیب ہو, فضول باتوں سے میں بھی محفوظ ہو جاؤں. ہم سب مطلب اس کے حاجت مند ہیں کہ زبان پر قفل مدینہ لگائیں.
بپا اگر ہاتھوں ہاتھ نیت ہو جائے کون کون لکھ کر بات کرے گا, ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیں کون کون لکھ کر بات کرے گا.
دیکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, اور اگر دل میں ارادہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک اظہار ہے اپنی نیت کا ظاہر. تو دل میں نیت نہیں ہے تو ہاتھ اٹھایا آپ نے اس ارادے کے ساتھ, تو یہ ہاتھ کے ذریعے جھوٹ بولا, یہ ذہن میں رکھے گا. اگر دل میں ارادہ نہیں ہے تو کہ میں تو بات کر ہی نہیں سکوں گا, لکھنا مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا. بعض بیچارے ایسے بھی ہوں گے کہ شاید ہاتھ اٹھا لیے اور لکھنا نہ آتا ہو, وہ غریب کیا کرے, پڑھنا نہیں آتا ہوگا. یا لکھنا آتا ہوگا تو ایسا ٹوٹا پھوٹا آتا ہوگا کہ وہ لکھتے ہوئے شرم آتا ہوگا, یار میں دکھاؤں گا تو اگلا ہنسے گا مجھ پر, ایسا تھے کم تری, تو وہ بھی نہیں لکھ کر بات کرے گا.
اس کے لیے کیا حال ہے؟
یہ کہ اس میں اشاروں سے بھی ممکن ہے, اشاروں سے بات کرے, اور ضرورتاً زبان سے بات کرنا ناجائز تو نہیں. مسجد میں معتکف کے لیے تو ضرورت کی بات وہ کر سکتا ہے. تو یہ کہ آہستہ بولے, نیز اس کے لیے ایسی پریکٹس کرے, مشق کرے کہ کم الفاظ میں بات پوری ہو جائے. یہ بھی ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ جب بولنے پر آتے ہیں نا, ایک ہی بات جو دو لفظ میں کی جا سکتی ہے 50 لفظ میں بھی پوری نہیں ہوتی ہماری, وہ چکنی کرتے ہیں, لمبی کرتے ہیں. تو کاش مطلب یہ کم الفاظ میں ہم بولنے کی مشق کریں, اور سبھی کو چاہیے چاہے وہ گھر ہو, بازار ہو, مسجد ہو, مزار ہو, جہاں بھی جائے بولنے کی ضرورت پڑی تو کم الفاظ میں بولیں. ما قل و دل, یعنی کہ کلام قلیل ہو اور پر دلیل ہو, ایسا بھی نہیں ہے نہیں بولنا ہی نہیں آتا اپنے کو, سچی بات ہے بولنا نہیں آتا. شاید مطلب شاید ہی کسی کو لاکھوں میں اس دور میں بات کرنا آتی ہو. لوگ ناراض ہو جائیں شاید مجھے کہ اسی کو آتی ہے, مجھے تو آتی ہی نہیں ہے, میں نے کب دعویٰ کیا کہ مجھے آتی ہے. لیکن لاکھوں میں شاید کسی کو بات کرنا آتی ہو عین سنت کے مطابق. اس کا بہت میں نے یعنی کہ بہت غور کیا, اس پر بہت غور کیا, بہت اپنی باتوں کا احتساب کر کے دیکھا. مجھے تو ابھی تک نہیں آیا بولنا, یہ میں ایمانداری سے بول رہا ہوں, انتظار ہی نہیں کر رہا, مجھے بھی بولنا نہیں آیا. اور جن کا سنتا ہوں یعنی کہ میرے کو سمجھ پڑتی ہے تھوڑی تھوڑی کہ کس طرح بولنا چاہیے, لیکن اب چونکہ بچپن سے عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ وہ بولنا ابھی تک آ نہیں پایا, سیکھ نہیں پایا. میں کوشش بہرحال کرتا رہتا ہوں, کبھی ہو جاتی ہے کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے, ہوتا رہتا ہے. تو بولنا ہمیں آ جائے تو کیا بات, صحیح بولنا ہے کہ بے ضروری الفاظ نکل ہی جاتے ہیں, بیان میں بھی نکل جاتے ہیں, غیر ضروری الفاظ آ جاتے ہیں لب پہ. اللہ تعالیٰ بولنا سکھا دے ہم. وہ بس کم الفاظ میں ہم جامع کلام کر سکیں تو محاورہ ہے خیر الکلام ما قل و دل, کہ اچھی بات وہ ہے کہ جو قلیل ہو اور پر دلیل ہو. اللہ کرے کہ ہم بولنا سیکھ جائیں. تو اب سوچ سمجھ کر جس نے واقعی نیت کی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی آپ نے نیت کرے کون کون لکھ کر بات کرے گا, یہ مبہم ہے. کیونکہ اب ہر بات لکھ کر کرے گا تو یہ تو نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے ممکن ہو یا میرے لیے ممکن, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے استائیں بھائی, یہ نیت کر لیتے کر لیں, اگر جس سے بند پڑے نیت نہ ہو تو پھر نیت نہیں کریں, پھر جھوٹ ہو جائے گا, پھر ہاتھ نہیں اٹھانا. جس کی نیت بنتی ہے پھر خدا نخواستہ سستی آ گئی تو وہ حرج نہیں اس میں, پھر وہ گناہ نہیں ہوگا. اب بھی سے طے ہے کہ میں بارہ مرتبہ نہیں لکھوں گا اور پھر ہاتھ اٹھایا اور نیت کہ میں نیت کرتا ہوں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ساتھ بولے مانا ذہن میں رکھتے ہوئے, انشاءاللہ کے معنی اللہ نے چاہا تو اس طرح نیت کریں کہ ہم بارہ سے زیادہ مرتبہ, اب بارہ سے زیادہ مرتبہ 112 بھی ہو سکتا ہے, ہم بارہ یا اس سے زیادہ مرتبہ روزانہ لکھ کر گفتگو کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاء اللہ آپ ایسا لگتا سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائے, بھلے سب نے نہیں اٹھائے کوئی بات نہیں, ماشاء اللہ اللہ استقامت دے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس کا مطلب انہوں نے نیت نہیں کی, ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی بدگمانی نہیں کریں گے یہ سارے ان پڑھ ہیں, یہ محتاط لوگ ہوں گے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہگار ہو جائیں اللہ کے گھر میں رہ کر. تو یہ انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے, یہ بھی لکھ کر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ. بھلے ہاتھ نہیں اٹھایا تو کیا ہو, ہاتھ اٹھوانا ہماری منزل تھوڑی ہے, ہمیں تو اللہ کی رضا پانا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہے. پر ہماری منزل جو ہے وہ رضا الہی ہے عز و جل. مدنی چینل والے بھی نیتیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ بھی برکتیں لوٹیں گے. یہ سب صرف اعتکاف والوں کے لیے تھوڑی مدنی پھول ہے, ہر مسلمان کے لیے.
پاپا بھی آپ نے دوران بیان ابھی وضاحت یہ مدنی پھول دیا کہ مبلغ بیان کے دوران بھی غیبت کر سکتا ہے. یہ ایک شخص بیان کر رہا ہے اور بیان کرتے کرتے وہ کس کی کیا غیبت کرے گا, اس کی کوئی مثال اگر آپ عطا فرما دیں.
اب مثال کے طور پر بیان کرتے کرتے بلا اجازت شرعی متولی کے بارے میں بول دیا بیان کرنے والے نے کہ یہ متولی مانتا ہی نہیں, اسپیکر صحیح رکھواتا ہی نہیں ہے, متولی موجود نہیں ہے وہاں, یہ اس کی پیٹھ بھی ہے تذکرہ ہوا, تو یہ غیبت ہو گئی. ایک مثال ذہن میں اس طرح آئی. اس طرح کی اور بھی غیبتیں ممکن ہیں, یعنی کہ ایسی بات کرنا, بلکہ یہ تو غیبت سے بھی شاید بڑا ہی گناہ ہوگا کہ علل اعلان جب اس نے سب کے سامنے اس طرح بول دیا تو اس کی ایک تو نا ایک آدمی کے سامنے اس نے بولا, ایک 100 آدمی کے سامنے بولا تو تذلیل بہت ہوئی نا اس کی, بہت بے عزتی ہوئی. تو کوئی بھی ایسی بات کرنا یعنی کہ ہم کسی کا یعنی کہ سمجھو کہ منفی تذکرہ نگیٹو کوئی بات کریں اس کی تو اس میں چوکنے ہو جائے اور یہ غور کریں گے یار یہ جو میں بولنے لگا اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. یہاں تک کہ مثلا کسی نے چشمے پہنے اور موجودہ فیشن کے چشمے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ مطلب وہ سادہ آدمی ہے تو اس نے بڑے بڑے وہ سرکل والے چشمے پہنے تو کوئی بولے کہ یار دیکھو تو چشمے پہنے اس نے یار کہتے بڈھے جیسے چشمے پہنے تو پیچھے سے آپ نے بولا تو جب وہ سنے گا آپ نے اس چشمے پر تنقید عینک پر تنقید تو کیا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا یا اس کا دل بجھے گا, دل برداشت نہ ہوگا, اس کو ناگوار گزرے گا. تو یہ بھی غیبت ہے. تو جب بھی آپ غور کریں گے میں کسی کا منفی تذکرہ کروں گا فلاں پر تنقید کروں گا اور اس کی حاجت نہیں ہے, بلا حاجت تنقید کروں گا اور وہ اس کو ناگوار گزرے گی, اور وہ جبکہ وہ چیز اس میں ہو, اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ تہمت کی صورت بنے گی کہ کسی پر کوئی گناہ وہ نہیں کر گناہ کرتا ہے. جب تو پیچھے سے بات کی آپ نے تو غیبت ہے, اور وہ گناہ نہیں ہے اس پر پھر بھی بات کی تو اب تہمت ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو بعض لوگ کہہ دیتے نا کہ میں یار غلط تھوڑی کر رہا ہوں تو ہے ایسا جبھی تو بول رہا ہوں, تو بھائی جبھی تو غیبت ہے کہ بھائی ایسا تو کیوں تم نے بولا پیٹ کے پیچھے, کوئی ضرورت ہونی چاہیے. اگر ضرورت ہے تو بولنے میں حرج نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے اور بولا تو حرج ہے. اب مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھے کہ آپ کا بڑا بھائی امام ابھی باندھتا ہے, داڑھی بھی رکھتا ہے, مگر فجر کی نماز میں سستی کر جاتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. اب اٹھاتے تب بھی رات کو دیر سے سوتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. اب یہ کیا آپ کو پتا ہے یا گھر والوں کو پتا ہے جو دیکھتے ہیں اس کو؟ اب اگر آپ کسی کو بول دیں کہ نگران کو بول دیا مثلا, یار میرے بڑے بھائی جو ہے نا فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے, تو یہ ہوئی غیبت. حالانکہ فجر میں نہیں اٹھتا, سویا پڑا ہے, لیکن آپ نے بے سبب نگران کو بتا کر, نگران جو اس کو اچھا سمجھتا تھا, اس نے زن تھا, اس کے آپ نے پرخچے اڑا دیے اور اس کو نگران کی نظر سے گرا دیا نا, یہ فجر میں نہیں اٹھتا. اب نہ نگران اس کو کوئی ترقی دے گا, نہ منصب دے گا, نہ بیان کرواتے ہوئے بھی ڈرے گا کہ یار اس بے نمازی کو کیا آپ نے دیں گے, خالی خالی امامہ باندھ کے گھومتا اپنے کو بدنام کرتا ہے. طرح طرح کے نگران کو آپ نے وسوسوں میں ڈال دیا, اس کے دل کو مشغول کر دیا, تو یہ ہوئی غیبت. اب اگر اب نیت کے فرق سے وہ یہی غیبت ثواب کا کام بھی بن سکتی ہے. کیسے؟ کہ یہ تو آپ نے برائے بیان کرنے کے لیے, مذمت کرنے کے لیے, بھڑاس نکالنے کے لیے بول دیا گا, میرا بھائی نماز کے لیے نہیں اٹھتا فجر کے لیے. اب آپ نے اس لیے نہیں بولا بلکہ نگران کو اس نیت سے بولا کہ میرا بڑا بھائی فجر میں اٹھتا نہیں ہے, آپ سمجھاؤ گے تو مان جائے گا, کہ میں نے سمجھا کر دے گا اور میں چھوٹا ہوں نا, میرا اثر پڑتا نہیں ہے. اب اس نیت سے بولا تو یہی غیبت ہے, تو غیبت لیکن اب یہ ثواب بھری غیبت ہو گئی. کہ اب آپ کی نیت بدل گئی نا, کہ آپ اپنے بھائی کی اصلاح چاہتے ہیں کہ اس کو نگران سمجھائے تاکہ فجر کے لیے نمازی بن جائے, اب جائز ہے. اسی طرح ایک اور نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ کو اس کو سمجھانا بڑا دشوار ہے جسے, تو آپ نے اس کی بات اس لیے ڈکلیئر کی تاکہ یہ شرمندہ ہو جائے, ہیں سبھی بھائیوں کو پتا چل گیا کہ میں فجر میں سویا رہتا ہوں, تو اب یہ شرمندہ ہو کر نماز پڑھنے لگے گا. اگر اس کی یہ کوالٹی آپ محسوس کرتے ہیں اس میں یہ, تو اب اس نیت سے اگر آپ نے کہا کسی کو تاکہ میرا بھائی شرمندہ ہو کہ میں نے فلاں کو بھی بول دیا ہے کہ آپ نماز کے لیے نہیں اٹھتے, تو اب وہ گھبرا جائے گا اور شرمندہ ہو کر نماز شروع کر دے گا. اس اگر یہ صورتحال ہے تو اس نیت سے بولنا بھی جائز ہے, اب بھی یہ گناہ بھری غیبت نہیں رہے گی. تو مطلب یہ کہ نیت پر دار و مدار ہے, لیکن عموماً ہمارے یہاں جو غیبتیں کی جاتی ہیں کچھ نیت نہیں ہوتی, بولنے کی خاطر بولتے ہیں. وہ مٹا اچھا, وہ لمبو لمبو یہ سب غیبت ہے. اگر وہ لمبا ہے تو غیبت ہے, پیچھے سے اس کو لمبا بولنا, موٹا ہے تو پیچھے سے اس کو موٹا بولا تو غیبت ہے. ہاں پہچان کے لیے بولا تو غیبت نہیں ہے. یار کون سا اقبال, یار وہ نہیں لمبا ہے, تو اب غیبت نہیں. کہ پہچاننے کے لیے اپنے پہچان کے اس کی لمب کئی اقبال ہیں اپنے پاس, تو پہچان کرانے کے لیے بولا تو غیبت نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, غیبت میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے. یہ ساری باتیں یاد کرنی پڑیں گی, ورنہ آج کل جو غیبت ہوتی ہے نا تو خاما خواہ ہوتی ہے, اس کی حاجت نہیں ہوتی, بلکہ غیبت چگلی میں چلی جاتی ہے اکثر. تو کسی کے بارے میں کچھ سن لیتا ہے, اس کو بول دیتا ہے تاکہ وہ اس کو غصہ آ جائے اور پھر یہ آپس میں ٹھن جائے. اگر یہ باقاعدہ تھا یہ بولتا نہیں کہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ میں چگلی کھاؤں اور دونوں میں لڑائی ہو جائے اور یہ ایک دوسرے کو مار دھاڑ کریں ایک دوسرے کے خلاف, اتنا سارا سوچ نہیں ہوتی, بول دیتا ہے آدمی, پتا چلا تمہارے بارے میں یوں بول رہا تھا یوں, تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ چگلی کھا رہا ہے. کچھ بھی بولتا ہے کوئی کسی کے لیے تو پیٹ چڑھ جاتا ہے, پیٹ پھول جاتا ہے اور پھونک آتا ہے, پیٹ میں سماتی نہیں ہے بات. تو زیادہ تر جو ہمارے یہاں غیبت گناہ بھری ہو رہی ہے وہ اچھی اور اصلاح کی نیت سے شاید ہزاروں میں کوئی کرتا ہوں, یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں, ورنہ ہاں پہلے بک چکا اب نیتیں کرتا رہے تو نیت تھوڑی ہوگی. تکبیر تحریمہ کہہ لی اور اب نیت کرنے کے زور کی تھی تو اب تھوڑی زور کی ہوگی, تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کرنی ہوگی, تو اب فائر کر چکے اور اب نیتیں کرتے جا رہے, نیت پہلے کی ہو پہلے ہونی چاہیے کہ یہ بول گائے کے لیے. تو جب بھی کسی کا منفی تذکرہ کرنے کو جی چاہے, نگیٹو بات کرنے کی ترکیب بن رہی ہو تو پہلے غور کر لے کہ میں یہ بولنا کیوں چاہتا ہوں، کوئی اصلاح کا پہلو ہے یا جس کو بول رہا ہوں یہ اصلاح کر بھی سکتا ہے یا تو میرے سے بھی پاورفل نہیں ہے، اس سے تو زیادہ میں پاورفل ہوں کہ میں سمجھا سکتا ہوں. اب مثال کے طور پر نگران شورا کی کوئی غلطی ہے ایسی جس کو سمجھانا ہے، تب میں ان کو بولوں کہ یار ذرا ان کو سمجھا دو یہ یوں کرتے ہیں، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا کہ ان کو یہ نہیں سمجھا سکتے، شاید میں ان سے بہتر سمجھا سکوں گا. انڈرسٹوڈ ہے کہ میں ان سے عمر میں بڑا بھی ہوں اور مجھ سے یہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، میری بات جلدی ان کی سمجھ میں آئی ہے، تو اب میرا ان کو کہنا غیبت میں آ سکے گا جبکہ میں سمجھا سکتا ہوں. یہ میرا ذہن بنا ہوگا میں سمجھا، ہاں میرا ذہن بنا ہوگا کہ یار بات ایسی ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جائیں گے، تو اب اس حکمت عملی کے تحت کہ یار یہ بات تم سمجھا دو اور اس کو بولنا نہیں کہ الیاس کو پتا ہے، تو اب یہ پھر جواز کی کوئی صورت بننی شروع ہو گئی. تو اس لیے وہ بندہ غور کرے کہ وہ کیا بات ہے، کیوں کہنا چاہتا ہے، کس لیے کہنا چاہتا ہے اس نیت سے. تو اگر کچھ بھی نیت نہیں ہے تو عام طور پہ یہی غیبت ہوتی ہے، پھر یہ بڑاس ہوتی ہے.
ابھی آپ نے دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ عموماً ہماری غیبت جو ہے نا وہ چگلی کا روپ دھار لیتی ہے، ٹھیک ہے. اب بالفرض ہمارے پاس کچھ چگل خور آ گیا، اول تو کچھ چگل خور کے کچھ ایک چند ایک علامات وہ ارشاد فرما دے بابا، کیونکہ اس سے بڑا اس وقت فتنہ فساد برپا ہے ہمارے معاشرے میں، دوست احباب گھر بار کاروبار مارکیٹ ان چگل خوروں سے بھی اب بچی ہوئی نہیں ہے. اب اول تو کچھ چگل خوروں کی علامات بیان کریں، پھر جب چگل خور آ جائے اور اس میں ہم یہ علامتیں پائیں اور علامتیں ہم نے جو پائیں اس میں ہمیں کتنا یقین ہو چکا، اب ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے چگل خور کے ساتھ؟
جو بات ہمیں برنگیختہ کرے، یعنی کہ غصہ دلائے، جیسے کہ اب میرے بارے میں کوئی آ کر بولے کہ یار آپ جو بیان کر رہے تھے نا تو وہ نہیں آپ کے برابر مکان میں رہتا ہے، کون سا یار وہ نہیں جو مطلب وہ اپنے وہ تھوڑا چھوٹے سے قد کا ہے اور کرتا تھوڑا تنگ پہنتا ہے، وہ بول رہا تھا یار الیاس یہ ہمارا پڑوسی میں اس کو جانتا ہوں، خالی بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کے جو کردار ہے نا پڑوسیوں کے ساتھ مجھے پتا ہے، وہ یوں بول رہا تھا، آپ نے میرے کو یہ بولا، تو یہ آپ نے کس لیے بولا؟ اگر یہ اس سے اندازہ ہو رہا کہ آپ مجھے اس پڑوسی سے بدسن کر رہے ہیں تو یہ ہوئی چغلی. تو اب میں نے پہچان لیا کہ یار یہ چغل خور ہے، میرے پڑوسی کی یہ بات بتانے کا مقصد کیا؟ یہ نیت تو ہو نہیں سکتی کہ میں جا کے اس کو سمجھاؤں گا، تو ہے اتنا خلاف میرے کہ بولتا ہوں اس کا کردار الیاس قادری کا میں جانتا ہوں، یہ منچ پر بیٹھ کر تمہارے سامنے امامے باندھ کر اور بڑا مطلب رونی صورت بنا کر یہ لگا رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کردار مجھ سے پوچھو کیا ہے؟ تو یہ بات آپ نے پوچھا ہی، آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نیت نہیں نکال سکتے، کیونکہ جب ایک آدمی اتنا بدزن ہے اس کو بتانا جو جس سے بدزن ہے وہ سمجھا تھوڑی سکتا ہے، اس کو سمجھا تو آپ سکتے ہیں اس کو. تو اب یہ بتائی تو یہ علامات یہی کہ یہ وہ چغلی ہے کہ میری اس سے کھن جائے، اور پھر دو باتیں مجھ سے بھی نکلیں گی، اچھا اور ٹھنگو نے یہ بولا، ٹھنگو کہیں کا مطلب یہ نہیں کہ کھا کھا کے پوٹ میں پیٹ موٹا گیا ہے، حرام خور گیا، میں جانتا ہوں کتنا جھوٹ بولتا ہے اور دکان پر کتنی ٹھگی کرتا ہے، اب میں شروع ہو گیا، اب میں نے کتنی یا تو غیبت ہے کہ یا غصے میں تہمتیں لگا دی، وہ جھوٹ نہیں بولتا اس کو جھوٹا بنا دیا، وہ ٹھگی نہیں کرتا دکان پر بیچارہ، میں نے اس کو ٹھگی بنا دیا، ٹھگ بنا دیا،
چگل خور کو اور غذا مل گئی، اس کی روح کی غذا
مل گئی، میں بھی تو مارا گیا
جی،
میں تو اس کی باتوں میں آ گیا اور یہ آستینیں چڑھ دیں گے، اب نہیں چھوڑوں گا اس کو، اچھا میری کردار خوشی کرتا ہے، اب دیکھتا ہوں. یہ چگل خور سے یہ ہوا کہ چگل خور نے میرے جیسے آدمی کو وہ بول کر غصہ دلا دیا اور اب میں نے اس کی پولے کھولنی شروع کر دی. اب چگل خور جو ہے نا یہ اس طرح کی کوالٹی کے جو لوگ تو یہ عادی ہوتے ہیں، اس کے یہ موقع ملے گا تو اس کو بھی جا کے بولے گا کہ یار الیاس تم سے سیٹ نہیں ہے، کیا بات ہے یار، وہ تو یوں بول رہا تھا کہ تم ٹھگی کرتے ہو، تم تو ایسے لگتے نہیں ہو، یا کسی طرح بھی وہ یہ باتیں پہنچائے گا تو بولے گا اچھا یار میں نے تم کو بولا تھا نا کہ اس کا پڑوسوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، تو کیا اچھا نہیں یہ بھی سن لو. اس دن इसके और मेरे बच्चे में कुछ बच्चे खेलते खेलते लड़ पड़े थे तो मेरे बच्चे को ऐसा चाटा मारा कि उसकी आंख कितने दिन तक सुर्ख रही। तो फिर मैंने शिकायत की कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, तुमने बच्चे को क्यों मारा? तो इसने मेरे को बोला जा तेरे से जो हो सकता है कर ले, वरना अभी मैं अपने मतलब यानी कि इस्लामी भाइयों को भेजता हूँ, तुम्हारे मतलब दांत तोड़वा दूंगा। यह है इलियास का किरदार। अब ये मजीद उसको बताएगा। तो अब जो जहां तक बात पहुंची आपको, आप समझदार है, तो ये बताइए मुआशरे में ऐसा हो रहा है या नहीं? इस तरह का तकरीबन इस तरह का मिलता जुलता अंदाज हो रहा है। ये मैंने आपको एक नक्शा अपने ऊपर लेकर आपको खींचकर बताया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी का अंदाज ये है नहीं। वैसे कोई आकर बोले तो इस तरह मतलब लड़ाई करने में अपना मिजाज में नहीं है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तेजी से नेमत के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं। तो ये कि चुगलखोर को जब पहचान ले ले चुगलखोर है तो अपने भाई बस बस, बस, बस मुझे नहीं सुन, इसकी सुने नहीं और उसको समझाए, मुमकिन सूरत में समझाए और उसकी बात पर एतमाद ना करे, क्योंकि चुगलखोर फासिक होता है और कुरान पाक में है कि फासिक जब कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो फासिक की बात ला एतबार होता है, वो फासिक की गवाही ना मकबूल होती है। तो अब चूंकि उसने चुगली खाई तो इसलिए उस फासिक की बात पर एतमाद ही ना करे, एतमाद करेगा तो मुसीबत में पड़ेगा ना। और जिसके बारे में शिकायत की उसके बारे में कोई लफ्ज ना बोले, वरना ये तुम्हारी बात उसको बोलाएगा और फिर फसाद नहीं था तो हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। तो चुगलखोर के बारे में हदीस पाक में है कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिला नसीब करे, महबूब के पड़ोस में और बेहिसाब जन्नत में दाखिला हो। फिर ईमान पर खात्मा हुआ तो जिसको सजा मिलेगी उस सजा के बाद जन्नत में बिल आखिर दाखिल हो जाएगा, या महबूब की शफात से या अल्लाह को मुआफ फरमा दे तो वो कादिर मुतलक है।
जब चुगलखोर बिलफर्ज जैसा आपने जो बयान किया, बदकिस्मती से किसी को ये मतलब है कोई इसका आदि, और अभी आपकी गुफ्तगू से उसको लगा कि यार ये मेरे बारे में बात हो रही है, मुझ में तो ये मर्ज है। अब चुगलखोर को इस मर्ज से नजात नसीब हो, इसका कोई इलाज इर्शाद फरमा दें।
इसका इलाज चुगलखोरी की मजम्मतों का मुतालआ करें, उसकी रिवायतों को जहन में, जैसे अभी मैंने रिवायत बयान की कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, तो इस तरह की रिवायतों को अपनी निगाहों में रखें और अपने आप को डराए कि देख तू जन्नत से महरूम रह जाएगा, देख तू जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, तेरा नाजुक बदन एक चींटी मारे अपने को तो वो चींटी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अगर बिच्छू ने काटा तो कैसे बर्दाश्त होगा? तो जहन्नम के बिच्छुओं के अजाब अलमान वाल हफीज ने ऐसे ऐसे अजाब हैं कि मसलन जहन्नम में बिच्छू जो है वो ये नहीं कहता मैं चुगलखोर के अंदर दाखिल होंगे, जनरल बात कर रहा हूं कि ऐसी भी सूरत होगी कि खाल के अंदर चले जाएंगे और अंदर खाल के जाकर गोश्त को डंक मारेंगे। हालांकि यहां बिच्छू, दुनिया का बिच्छू इस बात पर कादिर नहीं है कि वो खाल के अंदर चला जाएगा तो मर जाएगा, दब जाएगा तो जा नहीं सकता अंदर, लेकिन वो जहन्नम में बिच्छू खाल के अंदर जाकर डायरेक्ट गोश्त को डंक मारते होंगे। नाकाबिल बर्दाश्त, अल्लाह ताला का अजाब एक पल के करोड़ों 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 हिस्से के लिए भी कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। जो कहे कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, कि इसने अल्लाह के अजाब को घटिया जाना, हल्का जाना। अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकेगा, बड़े से बड़ा पहलवान भी, बड़े से बड़ा कराटेबाज भी, बड़े से बड़ा मार्शल आर्ट का माहिर भी, बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर भी, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फाइनल एंड लास्ट बिल्कुल तय है ये, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अपने आप को अल्लाह ताला के अजाब से डराए। चुगलखोरी के उखरवी नुकसानात, कब्र के अजाबात, ان کو یاد کرے اور ڈرائے، پھر چغل خوری کے دنیاوی نقصانات پر بھی نظر کرے. چغل خور کی ویلیو نہیں ہوتی اسے، یہ صحیح بولتا ہوں، جب دو چار باری ایسا کام کر لیتا نا تو اگلا خود ہی اسے گھن کھاتا کہ یار یہ لڑائی مرواتا اپنے کو، جیسی باتیں کرتا آگے. اس طرح چغل خور جو ہے وہ یہ سوچتے کہ میں یار لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاؤں گا، پھر میری وجہ سے جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، اب میں فاسق فاجر بن جاؤں گا، امامت کا نااہل ہو جاؤں گا، اعلی اعلان یہ کام کروں گا تو لوگ میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے. تو اس طرح مطلب چغلی کے جو جو قبائح، جو برائیاں خرابیاں ہیں اس کو یاد کرے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے روٹھیں گے اور مسلمانوں کی نظروں میں میں ذلیل ہوں گا. تو اس طرح ڈراتا رہے گا نا اپنے آپ کو انشاءاللہ تو چغل خوری کی عادت اس کی نکلتی چلی جائے گی انشاءاللہ.
بابا آپ کو لگتا ہے کہ جب چغل خور چغلی کر رہا ہو اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہوگا کہ میں چغلی کر رہا ہوں، دین ایک شخص کو پتہ ہے، جیسے عموماً غیبت کرنے والے ہوگا، جیسے آپ کے بیانات سنے، آپ کا یہ مواد سامنے آیا تو ایک شعور پیدا ہوتا ہے کہ جناب چلیں یہ غیبت کی طرف جا، پھر بھی اتنا کچھ سننے کے باوجود، مثالیں سامنے ہونے کے باوجود بھی بندہ بعض اوقات بات کر جاتا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ میں غیبت کر رہا ہوں، کبھی کوئی ایسا شخص اس کی توجہ دلا دے تو کیا چغل خور جب چغلی کر رہا ہو تو اس وقت اس کو کیا اس بات کا احساس ہوتا ہوگا کہ میں چغلی کر رہا ہوں، یا نہیں ہوتا ہو تو کس طرح اس کو احساس ہو جائے؟
جاہل ہوگا تو نہیں ہوگا، اگر اس کے پاس علم ہے تو احساس ہو جائے گا. جیسے چغلی کا معلوم ہے کہ چغلی کس کو بولتے ہیں، چغلی میں کیا برائی ہے، جب یہ پتا ہوگا اور پھر چغلی کرنے بیٹھے گا تو اس کو احساس ہوگا نا یار میں چغلی کھا رہا ہوں.
کیا چغلی کا علم سیکھنا فرض ہوا؟
جی چغلی کا علم سیکھنا فرض ہے، غیبت کا علم سیکھنا فرض ہے، تکبر کا سیکھنا فرض ہے، جو بھی ظاہری باطنی اس طرح کے مولکات ہیں اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، علوم باطنیہ اور یہ سب سیکھنا فرض ہے، جھوٹ کے بارے میں جاننا فرض ہے. تو جب یہ جانے گا نہیں تو بچے گا کیسے؟ اب یہ سیکھتے نہیں ہیں اور یا تو فضائل پہ مطالعے کرتے رہتے ہیں، فضائل پہ زور دیتے رہتے ہیں، یا پھر صرف اور صرف دنیاوی ہنر اور فن اور سب سیکھتے رہتے ہیں. علم دین جو ضروری علم دین علوم دینیہ ہے وہ نہیں سیکھتے، اور یہ ضروری فرض علوم سارے مدرسوں میں بھی نہیں سکھائے جاتے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ آپ کو نجی طور پر اس کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے لیے باہر شریعت بہترین، فتح رضویہ بہترین، احیاء العلوم بہترین، فیضان سنت بھی مفید. جس کو چغلی کی تعریف نہیں معلوم، چغلی کے ضروری احکام نہیں معلوم تو وہ تو ویسے ہی گناہ گار، جس کو بھی نہیں معلوم. تو اس لیے چغلی کے بارے میں تو سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے کہ چغلی کس کو بولتے ہیں، چغلی کا علاج کیا ہے. یہ نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا، تو ہم میں سے جس نے بھی نہیں سیکھا وہ گناہ گار، تو سیکھنا پڑے گا. جیسے عالم کو نہیں معلوم، وہ عالم کہلاتا عالم ہے نہیں، عالم کو یہ سارے ضروری مسائل پتہ ہونے چاہیے جتنے فرض علوم ہیں. تو رونا یہی ہے نا کہ فرض علوم کی طرف توجہ نہیں ہے. ایک غالب اکثریت مسلمانوں کی، غالب الاغلب کثرت مسلمانوں کی آج فرض علوم سے نابلد ہے، پتہ ہی نہیں کچھ، سیکھنے کے لیے کسی کو پڑھی بھی نہیں ہے، قائم بھی نہیں ہے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کتاب کھولنے کے لیے کوئی مطلب یعنی کہ لگن ہی نہیں ہے. کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے لیکن کھولے کون کتاب، پڑھے کون؟ سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ضروری ہے. عقائد سیکھنا فرض ہے، عقائد بھی کس کو آتے ہیں؟ خالی یہ عقائد تھوڑی ہے یا رسول اللہ کہنا کیسا اور یا غوث پاک کہنا سیکھا کیسا ہے، یہ تو مطلب یعنی کہ یہ وہ عقائد نہیں ہے. ضروریات دین، اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ ہو، رسالت کے بارے میں کیسا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قبر و حشر و نشر، جنت دوزخ فرشتے، ان کے بارے میں کیسا عقیدہ ہو، کیا عقیدہ رکھنا، یہ ضروریات دین کئی ہیں. مطلب ان کے بارے میں کچھ بھی بالکل میدان صاف ہے اپنا، یہ سیکھنا ہوگا. بہار شریعت کے پہلے حصے میں کافی حد تک یہ عقائد کا بیان ہے، تو پڑھنا چاہیے. سمجھ نہیں آتی اردو، اچھی نہیں آتی آپ کو، سمجھ نہیں آتی تو کسی ایسے سے رجوع کریں جو آپ کو سکھا دیں. کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو بس چلے گاڑی چلے گی.
اس طرح کفریہ کلمات کے بارے میں بھی سیکھنا،
بالکل کفریہ کلمات کے بارے میں سیکھنا پڑے گا. قدم قدم پر لوگ کفریات بکتے ہیں، سیکھے گا نہیں تو بچے گا کیسے.
اب تو گانوں میں بھی بابا بہت سارے کفریات،
بہت گانوں میں کفریات، فلمی ڈائلاگ کفریات سے بھرپور ہوتے ہوں گے.
اور اتنا گانا بڑھ چکا ہے، اتنی موسیقی بھر چکی ہے، اور پھر ان گانوں میں مطلب پتا نہیں کہ کوئی ایک میسج آیا تھا کہ آپ یہ میسج ہر جگہ فارورڈ کریں، یہ آج کل گانا بہت عالی کی بات ہے. تو خیر وہ پتا نہیں کون سا گانا ہوگا، تو وہ گانا بہت چلا ہے، میسج کہہ رہے ہیں یہ گانے میں کفریات بھرے ہوئے ہیں.
یاد ہے الفاظ
نہیں، مجھے یاد نہیں بابا، بس جانتا ہوں جس کا ایس ایم ایس آیا تھا، لیکن
نہیں تو اپنے ان کو بتا دینا،
یہ اس وقت بول یاد نہیں ہے نہ وہ میسج یاد.
اب مصیبت یہ کہ ہمارے مسلمانوں کو فلمیں بھی کافروں کی بنائی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہیں، یعنی کہ آفت در آفت ہے. مسلمان کی بنائی ہوئی فلم اچھی نہیں ہوتی، لیکن کافر کی بنائی ہوئی بری سے بری تر ہے. بد اگر مسلمان کی جو فلم بنائی ہوئی ہے بدتر ہے، تو کافر کی بدترین ہوتی ہے، برائی میں زیادہ بری ہوتی ہے، تو اس میں کفریات زیادہ ہوتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں پھر وہ کفریات ان کی نگاہوں ان کے ذہن میں بیٹھتے ہوں گے، پھر بکتے ہوں گے، ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کیا بک رہے ہیں.
یہی انداز بابا، یہ ہمارے یہاں جو مزاحیہ قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی اس طرح
بہت بہت
یہ سب گانے، موسیقی، ڈائلگ جو بھی کہیں آپ، جو کہ تو نہ مطلب کہ لوگوں کو بابا شعور نہیں ہے کفریہ کلمات کے حوالے سے. معاذ اللہ سما، معاذ اللہ اگر کوئی سامنے آ کر اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ نادان مسلمان بس اس کو کوئی مطلب احساس نہیں ہو رہا، فرشتوں کے بارے میں وہ آ کر گستاخیاں کر رہا ہے. کچھ ایسی ایسی بکواسیں سننے میں آتی ہیں، کچھ ایسا بابا پھونک دو کہ ہم مطلب ہم لوگوں کو غیرت ایمانی آ جائے گا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا.
سر یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، کئی پروفیشنل آدمی ہیں کہ جن کا فیلڈ یہی ہے کہ وہ اس طرح کے چٹکلے بناتے ہیں، بولتے ہیں، ان کی کیسٹیں چلتی ہیں، وہ زبان کے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ ان کو غالباً قابو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا.
وہ کر رہے ہیں اب، وہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن یہ لاکھوں کروڑوں کروڑوں جو لوگ ہیں
تو وہی تو کروڑوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں نا. تو اگر اصل کو دبا دیا جائے، کسی طرح ان کو سمجھا دیا جائے، تو ہے نا کہ اس کے ذریعے جو تباہی مچ رہی ہے وہ اس کو سمجھا، ایک آدمی جو سن کر بگڑ رہا ہے اس کو سمجھانا اچھا ہے، اس کو بھی سمجھا جائے. لیکن اگر کوئی اس کو سمجھا دے نہ کہ تو توبہ کر لے، تیری وجہ سے لاکھوں کروڑوں ڈوب رہے ہیں، اور اگر وہ توبہ کرتا تو بہت ساری
ہلاکتوں
پر بند بند سکتا ہے. کون سمجھا اپنے اپنا تو کہیں ایسو تک کوئی اپروچ ہی نہیں ہے میری، ایک کو بھی نہیں جانتا. نام کبھی کبھی سنتے ہیں کہ فلاں تو چنی تو چنا، اللہ بہتر جانے، ایسوں کو جن کو جانتے ہی نہیں ہے، نہ جاننا
پہچاننا،
سمجھاؤں گا تو کہیں وہ مجھے سمجھانا شروع کر دے گا.
اس وقت الحمدللہ فیضان مدینہ میں یا مدنی چینل پر اور مختلف مقامات پر ممکن ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ آپ کو اس وقت مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہوں. کم از کم ان کو کوئی ایسی آپ کی زبان سے نیکی کی دعوت آ جائے کہ وہ نا بابا تماشا دیکھنے والے ختم ہو جائے تو بعضوں کا تماشا دکھانے والا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب جب ان کو پتا ہے کہ ایک شخص آ کر ہمارے رب عز و جل کی شان میں اور اس طرح کے معاملات میں اتنا بے باکی کے ساتھ بولتا ہے، وہ دیکھنا سننا ہی چھوڑ دیں بابا.
جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں، تم کو سگریٹ جلانے کے لیے ہمارے پاس آنا ہی پڑے گا، دوزخ میں نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں طرح طرح کا،
گانے سنتے رہتے ہیں. یہ پتا ہے کہ گانوں میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے.
تو ہمارے عیسائی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیے کہ وہ چٹکلوں کی یہ جو چٹکلے لطیفے کے نام پر شاید آتے ہیں، یہ جو لطیفے
مزاحیہ سلسلے کے نام
مزاحیہ لطیفے مزاحیہ چٹکلے، اس طرح کی کیسٹیں وی سی ڈیز کا بائیکاٹ کریں، تو سنیں ہی نہیں، نہ اس کو سنیں نہ بیچیں. اس کو بیچنے والے بھی ان کو حلال روزی کی طرف آئے، ستھری روزی کی طرف کو بیچے نہیں سنے نہیں. تو اس طرح جب سنیں گے نہیں اور جن جن کا بس ہے جن کے ان سے تعلقات ہیں ایسے لوگوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یار اب بس بھی کرو توبہ کرو. توبہ کرنی ضروری ہے جس نے اگر واقعی کفریات بکے ہیں سری کفریات اگر بکے ہیں. اب ایسے کسی کو پھٹ کر کے کسی یعنی کہ جوکر کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ تو مرتد ہے جب تک اس کا سری کفر ہم تک نہ پہنچے تو وہ اس کو سمجھائے. مگر ایسے جوکر جو ہوتے ہیں نا ان کا عند اللہ کیا ہے پتہ نہیں. عند الناس بھی جب ہی وہ مرتد ہوگا کہ جبکہ معاذ اللہ واقعی سری کفر بکے. تو اب چونکہ حال تو مستور ہے لیکن ایسوں کا کفریات سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے انتہائی مشکل ہوتا ہے. وہ جب کیسٹ کوئی سنے تو اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے کوئی کبھی کیسٹ سنی نہیں ہے میں نے بس یہ لوگوں سے سنا کہ ان کی کیسٹوں میں بہت کفریات بھرے پڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ ان کو سمجھائیں کہ تم یار توبہ کر لو اور وہ اللہ کرے غور کرے کہ اگر کفریات اس سے صادر ہوئے تو وہ توبہ کرے کلمہ پڑھے اور نکاح بھی نئے سرے سے کر لے کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے سری کفر ہو جانے سے اور اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارے. کاش سارے ناظرین ہمارے اس بات پر وہ طے کر لیں کہ اب ایسی کیسٹوں کا بائیکاٹ جو اللہ اور رسول کے خلاف بولتی ہیں. اسی طرح گانے باجے ان سب گناہ والے کام ہیں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. یہ گھڑی بھر کی لذت ہے بہت مہنگی پڑے گی. دیکھو نا کھجلی ہے یہ کھجلی ہوتی ہے نا تو تھوڑا سا کھجاتے ہیں نا تو اس کے بعد بار بار ہوتی رہتی ہے اور اگر تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے آدمی کھجائے نہیں تو پھر یہ کھجلی اتنی نہیں ہوتی. یہ آپ تجربہ کر لینا اگر نہیں ہے تو یہ کھجلیاں ہی ہیں. تھوڑا سا اس کو سنتے تو بعد میں پھر اس کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ سمجھو کہ یہ چمکدار چاندی ہے یہ دل کو کالا کرتی ہے. چاندی کپڑے کو کالا کرتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ معلوم نہیں ہے تو آپ دیکھ لینا. چاندی لے کر یہ سفید کپڑا اسے رگڑنا. چاندی کیسی خوبصورت قیمتی ہے نا اس کو رگڑیں گے تو یہ آپ کے کپڑے کو کالا کر دیں گے. تجربہ کر لیجیے. تو اس طرح یہ چاندی کی طرح چمکدار نظر آتے ہیں دلوں کو کالا کرتے ہیں اعمال ناموں کو کالا کرتے ہیں. تو یہ گانے بازی فلمیں ڈرامے ان سب کو غرق کرو خلاص کرو پر اللہ اللہ کرو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھو قرآن پاک کی تلاوتیں الحمدللہ سنت عمر بیانات یہ کام کرو.
رات بھی آپ نے اس وقت توجہ دلائی تھی موبائل ٹیون کے حوالے سے میوزیکل ٹیون. اب تو ایسا عجیب و غریب ہے کہ کسی کو فون کرو تو کمپنیوں سے کوئی ایسی ترکیب ہے کہ اب وہ پہلے تو وہ گھنٹی بجتی تھی جب کسی کو فون کرتے تھے. اب کسی کو فون کرو تو ایسے ایسے فون ہیں کہ گھنٹی بجنے کے بجائے سامنے گانا ہوتا ہے. اب مطلب فون کرنا آزما فوراً لائن کاٹ دو. اب پتہ نہیں ایک تو ایسے کو فون کرنا کیسا جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے اس کو فون کریں گے تو اپنے کو گانا سننا پڑے گا. اور مطلب دونوں طرف سے ہو گئے نا. ایک تو گھنٹی بجتی ہے تو اس میں سے گانا نکلتا ہے یا میوزک نکلتا ہے. اب جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو وہ تو اپنے پاس جو بھی گانا میوزک سنتا ہے جس کو فون جو فون کر رہا ہے اس کے بھی کان میں کہیں نہ کہیں سے مطلب کہ وہ گانا آ جاتا ہے. تو اب یہ ایسا یہ بھی مرض بڑھ گیا. رات آپ نے اس پر الحمدللہ کافی کلام فرمایا. آج بھی اگر اس پر کوئی اس وقت مدنی پول عطا فرما دے اب مسجدوں میں بچتا ہے بابا. اب تو بالکل عجیب غریب ہو گئے.
طواف میں میوزیکل ٹیونس بجتی ہیں لوگوں نے بتایا. تو میوزک حرام ہے جاننا میں لے جانا والا کام ہے. تو اس لیے وہ فون میں ہو یا ریڈیو میں ہو یا ٹی وی کے ذریعے ہو یا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ہو میوزک حرام. اس کو سننے جب تک سنا ہے توبہ کریں اور جب یہ بجنے لگے تو اس کی آواز سے خود کو بچانا واجب ہے. کوشش کرنا میوزک کی آواز سے خود کو بچانے کی کوشش کرنا واجب ہے. بچائے گا نہیں تو گناہگار ہوگا. اب पिछले दिनों की बात है, हमारे घर के पास कोई म्यूजिक की तरकीब थी रात को। खैर हमने तो सारे दरवाजे खिड़कियां वगैरह बंद कर दी, तो फिर आवाज तकरीबन बंद हो गई। लेकिन जो ही खिड़की खोल के बाद में बाहर तो जाना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ निकलना पड़ता है दूसरे कमरे में जाने के लिए, कुछ लेने के लिए, तो फिर वही म्यूजिक भरी आवाजें। मैंने उस दिन, हालांकि हमने सहरी की, शाबान के आखिरी दिनों की बात कर रहा हूं, बिल्कुल आखिरी दिनों की, वो सहरी के लिए बहुत से साहब बेचारों टोकन दिए थे, टेलीफोन कर करके सबको मना कर दिया इसी खौफ से कि ये बेचारे आ तो जाएंगे। अब सब इतने हुस्सास होते नहीं है, ये आएंगे और इंतजार में घंटा आधा घंटा दो घंटे तक खड़े रहते हैं, रात को पड़े रहते हैं गली में, जो रातों को आते थे उनको भी भगाते हैं, यार जाओ आज नहीं है तरकीब, तो म्यूजिक सुनेंगे फिर खड़े खड़े। इस टाइम भाई सुनते म्यूजिक की आवाज आती है सुनते। हमारे मोहल्ले में एक साहब आ गए थे, वो ढोलकियां बजाते रहते थे, दो तीन बार इस टाइम भाइयों को भेजा मैंने समझाने के लिए, क्योंकि मैं दादागिरी नहीं कर सकता, वरना उनकी टोल टप्पड़ उठा के फेंक देते, मैं इतने हारे सीने मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना तो ये तरीका नहीं है ना मार धाड़ का, तो मैं मोहब्बत से मतलब पैगाम देता कि भाई इलियास ने आपको दरखास्त किया आप ना करें ऐसा, ना बजाए, हाँ आप बेफिक्र रहे मेरा सलाम बोल दें, अब नहीं होगा, ये बच्चे हैं ये, फिर वो फिर शुरू हो जाते। तो बहरहाल बाज नहीं है, जान कब छूटी, जब यहां से इन्होंने घर बदली कर दिया, घर छोड़कर ही चले गए, मगर घर छोड़कर चले गए ये हमारी मंजिल नहीं, ये तौबा कर लेते या तो हम खुश होते, ज्यादा खुश होते। तो अब नरमी से बहरहाल कोई मान जाता कोई नहीं मानता, एक मान गया था रोड की तरफ जिसकी म्यूजिक सेंटर था, वो कुछ वीसीडीज की दुकान थी, वो भी बड़ी परेशानी होती थी, नमाजों में सुचके नहीं पढ़ते थे, फिर मैं बाद छुप छुप के फिर नमाज पढ़नी पड़ती थी कमरे के अंदर उधर, वो इधर बाहर निकला था पुड़िंग पुड़िंग उसकी बच्ची रहती थी। फिर मैंने हिम्मत करके वो चिट्ठी लिखी और इस टाइम मैंने किसी हारिस को बंदूक वाले को भेजूंगा तो डर तो जाएगा, लेकिन ये अपने को करना नहीं है। फिर मैंने इस टाइम भाई को चिट्ठी लिखकर भेजी कि यार तुम दिया उसको, मैंने उसमें अपीलें की, उसको मिन्नतें की कि यार ये धंधा ही बदल दो तुम और कोई और धंधा कर लो, क्यों यार हराम रोजियां कमाते हो, पड़ोसियों को भी तकलीफें देते हो, मुझे तकलीफ होती है इससे। वो आदमी बहरहाल शहादतमंद था। इसके बाद उसकी दुकान से मैंने आवाज नहीं सुनी मौसीकी की, आवाज बंद कर दी उसने, और गालिबन अब वो दुकान वहां से उठ गई है। अब वो दुकान या तो उसी ने, जो मैं जानता तो नहीं उसको, तो उसने या तो कारोबार बदली कर दिया या वहां से वो बेच कर या किसी तरह भी वो जा चुका है गालिबन, अब दुकान सामने नहीं है। अब एक और मुसीबत खड़ी हो गई है मेरे लिए, क्या करूं, बिल्कुल हमारे घर की, अब मैं हूं कैद में, यानी कि वही सिक्योरिटी की वजह से मैं निकल नहीं सकता घर से बाहर। तो कभी आदमी खिड़की के बाहर देखता है तो जैसे ही वो रोड की तरफ खिड़की की तरफ जैसे ही, या घर में मैं कुछ अपने विरदो वजाए पढ़ते हुए टहलता भी हूं ना निचले घर में, तो वो खिड़की खुली होती है नजर जाती है बाहर, तो वो इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है दोनों कोनों पर औरतों की, बेपर्दा औरतों की बड़ी बड़ी उस बेचारे ने तस्वीरें लगा रखी है। मैंने ईसाई भाई को बोला तो सही लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने बोला यार इसको जाकर दरखास्त करो कि दोनों तरफ मक्के मदीने की तस्वीरें बनवा ले अपने बोर्ड पर, खर्चा हम देंगे तुमको, क्या कर। मगर खैर वो जाकर किसी ने अभी तक बोला नहीं उसको, और मानेगा भी पता नहीं कि नहीं मानेगा, इतना ही मजहबी जेन होता तो बेपर्दा औरतें इलियास कादरी के घर के सामने क्यों लगा के रखता हूं। इलियास कादरी नारे लड़ता तो ही नहीं किसी, लड़ाई नहीं कर सकता। तो यूं बहरहाल तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हिदायत दे, नेक बना दे हम सबको। तो ये जो मैंने कहा ना वो दुकानदार का, तो ये गीबत नहीं कहलाएंगे, ये सोच लेना, जो तो अल्लाह लेना उसने लगा लिया, उसको खौफ ही नहीं है, जो अल्लाह लेना गुनाह करता है उसका कोई तस्किरा करे तो इसको गीबत नहीं बोलते, वो तस्वीरें लगाई रखी है उसने तो परवाह ही नहीं है उसको, वो कब वो सुन भी रहा होगा ये बातें। तो खैर ये तो पीछे से ही कहना हुआ, तो अब ये इन मुमकिन है कोई इसमें बैठा हो उसको जानता और उसको जाकर हाथ जोड़े के भाई इलियास कादरी खर्चा देने के लिए तैयार है, کعبہ بنا لے مدینہ بنا لے دکان میں برکت نہ ہو تو کہہ دینا, انشاءاللہ برکت ہوگی, اللہ رسول کے نام سے ہی تو برکت ہوگی. کاروبار میں کوئی جا کے سمجھا دے, خرچہ میں دوں گا, کیا خرچہ آئے گا, 2-5 ہزار روپے آئے گا, قربانی دے دیں گے انشاءاللہ. کہیں یہ تصویر ہے اسے جان چھوٹتی ہو جائے, یہ بالکل جان پہ میری تصویر ہے, ابھی ایک مہینے کے لیے تو خیر جان چھوٹی ہوئی ہے ان تصویروں سے. ہاں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
موبائل فونوں کی جو میوزیکل ٹیون ہے اس سے بھی میرے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, کیونکہ اب تو گھر گھر موبائل ہیں, اب کیا مطلب کہ مرد کیا عورت بچے سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں.
ہاں یہ سب کو توبہ کرنا واجب ہے, توبہ کریں اس سے میوزک سے. اور میوزک سن کر رہا وہی بات چلی تھی کہ اگر آواز آ رہی تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے, کہہ جائے کہ آپ خود بجا رہے ہیں, جو دوسرے بےچارے موجود ہیں ان کے سامنے یہ میوزک بج رہی ہے وہ بھی اگر سن رہے ہیں تو گناہگار ہیں. ایسا نام مراد یہ مرض ہے, اور اتنا ہم ہو گیا کہ ہر چیز میں میوزک, اب تو ایئرپورٹ پہ میوزک, بس میں میوزک, ویگن میں میوزک, جہاں جاؤ ہوائی جہاز میں میوزک, چلتی نہیں ہے, کیسے سمجھائیں کیا کریں.
فون کرو کہ ہولڈ کیجیے تو وہ ہولڈ کرو تو میوزک
میوزک. اچھا کوئی اگر وہ کانفرنس کروا کے دیتے ہیں تو میوزک, ہاسپٹل میں فون کرو تو وہ باہر بھی بلا کر دیتے ہیں آپ کے آدمی کو, تو اس وقت تک موسیقی سنتے رہو, بچنے کی کوئی صورت کیا کرے آدمی. اب ظاہر ہوائی جہاز میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے, بس میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے, اب یہ تو بول نہیں سکتے کہ بس میں سفر کرنا چھوڑ دو, ہوائی جہاز میں اڑنا چھوڑ دو, یہ حرج ہو جاتا ہے, اس میں پھر آدمی کا نظام سارا رک جاتا ہے. بچنے کی کوشش کریں, ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے بار بار انگلیاں کان میں ڈالنی پڑتی ہیں, یوں کرنا پڑتا ہے, اگر ہر وقت نہیں بچتا, وقت پہ وقت سے, یعنی کہ جب جیسے کہ ہوائی جہاز شروع ہے تو اس وقت بچتا ہے, اترتا ہے تو بچتا ہے, اس طرح بچتا ہے میوزک, پورا پیریڈ نہیں بچتا, یہ کرم ہے, لیکن کچھ کمی ہے لیکن بچتا ہے بھارت میوزک.
بس بابا یہ دعوت اسلامی کا پیغام ہم ہو جائے, یہ اسلامی بھائی اس طرح سے ماحول میں آ جائیں ایک کاش, تو یہ نیکی کی دعوت اتنی آہستہ 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 جس طرح بھی عام ہو جائے گی, امید ہے کہ اس سے بچت ہونی شروع ہو جائے.
ہوائی جہاز میں کام کرنے والے بھی سن رہے ہوں گے اس وقت, تو جو مطلب اس میں جو باز پاورفل ہوتے ہیں وہ آگے جا کر بات بڑھا سکتے ہیں کہ میوزک کی حاجت بھی, واقعی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی, کام اگر ٹوننگ 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 شروع ہو جاتی ہے بالکل حاجت نہیں ہوتی, اگر نہ بھی بجائے نہیں بجاتے پورا وقت نہیں بجاتے تو کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح بالکل نہ بجائیں, چلو ٹھیک ہے ہم بولیں گے نعت شریف بجاؤ تو آپ ہماری نہیں مانو گے, تلاوت بجاؤ تو شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, تو چلو کچھ بھی مت بجاؤ یار, میوزک تو بند کرو, اس بلا کو دفع کرو کہ میوزک بج رہا اور خدا کا ہوائیاز گرا میوزک کے دوران موت آئی تو موت کیسی ہوگی, بسیں بھی تو گانے بجاتے بجاتے کھائیوں میں گرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کرم, تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو برا سمجھنے کی توفیق دے, جو بچ نہیں سکتا کم از کم دل سے تو برا جانے کے بھائی یار فلاں دکان میں گانا بج رہا ہے, اب ہم اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو روک سکے, تو کم از کم دل سے تو برا جانے کہ یہ برا کر رہا ہے, کہ یہ ایمان کا ضعیف ترین ضعیف درجہ ہے. لیکن اس سے بھی گئے, میں نے کہا گلی میں یہ امام والے آ کے بھی ہو سکتا ہے کھڑے ہو جائیں گے تو میوزک ان کو آواز آتی رہے گی, جائیں گے نہیں, احساس نہیں ہے, تو اس لیے وہ مجھے تو گھر میرا چونکہ گھر بازار میں اتفاق سے آئے دن مطلب آزمائش ہوتی ہے, کاریں گزرتی ہیں گاڑیاں گزرتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ گانے وغیرہ بجتے ہیں, پھر کھڑے رہ جاتے ہیں خریداری کے لیے پھر بجتے ہیں تو گانے کی آواز بھاگو بھائی بھاگو بھائی, کھڑکیاں بند کر دروازے کبھی کبھی شگل مل جاتا ہے.
یہ بھی تو ذہن نہیں ہے نا ہم لوگ کا,
ثواب ملتا ہے اس طرح کوڑنے سے,
ہم بدقسمتی سے اب ایسا ماحول ہے کہ جیسے امیر سنو تو فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہ سے آدمی کو بچنا واجب ہے جہاں موسیقی مطلب موسیقی سے بچنا
کوشش کرنا
واجب ہے, لیکن اب یہاں تو یہ ہے کہ اب ایسی جگہوں پر الٹا جانا, اب کئی ایسی جگہیں کھانے پینے کی گھومنے پھرنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں مطلب کہ آدمی اپنے فیملی کو لے کر گھر والوں کو لے کر جاتا, پتا ہے کہ وہاں یہ سارے اب نہیں ہو نا تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے,
ہوٹل میں جاتے ہیں
نہیں, اگر نہیں ہو تو جاتا بھی نہیں ہے, بلکہ جائیں اور اگر ہوٹل والے نے جیسے آپ نے ابھی جیسے جہاز والوں کے لے کر یا کسی کے لے کر اگر کوئی ہوٹل والا بالکل میوزک بند کر دے, جیسے آپ نے کہا کسی ہوٹل والے نے سنا یا کسی نے بھی سنا اس نے اپنا میوزک بند کر دیا موسیقی بند کر دی, اور ہے وہ ایک عوامی پیلس کے جہاں لوگ آتے ہیں تو ایسی طبیعت ہو گئی عجیب و غریب کہ آنے والا کہے گا کیا بات ہے موسیقی نہیں بجا رہے ہو، ذرا میوزک بجاؤ نا. اب وہ یوں پھنس جاتا ہے. ہم نیت کریں انشاءاللہ تعالی کہ موسیقی نہیں سنیں گے.
جہاں جہاں تک ممکن ہوا اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے، انفرادی کوشش کریں، ثواب ملے گا انشاءاللہ. فون میں اگر آپ کے میوزیکل ٹیون ہے تو اس کو ختم کر دیں. اور بھی تو اکثر فون میں آپشن ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپشنس ہوتے ہیں، اور اس میں آپ وہ بھلے وہ آپ کو بےسوری لگتی ہے ٹیون، بےسوری نہیں ہے. اگر میوزیکل نہیں ہوتا تو بےسوری نہیں لگتی نا آپ کو، اس لیے بےسوری لگتی ہے. کام تو وہ بھی دے ہی رہی ہے نا، بےسوری سے کام دے رہی ہے، آپ سے کام چلائے. اور اگر آپ بولیں کہ میوزیکل ٹیون کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس میں، سارے ٹیونس میوزیکل ہیں، فون ہمارا ایسا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو وائبریشن وائبریشن پر رکھے دھمال کریں، اور کیا، اس کو کفل مدینہ لگا دیں کہ گھنٹی نہ بجا سکے، خالی ہلے، حرکت کرے، دھمال کرے. تو میوزیکل میں یہ تو آپشن ہوتا ہے، تو ایسا فون ہی نہ لگے جو صرف میوزیکل ہو.
کسی نے بابا پرچی دی ہے، پہلے رمضان مبارک میں لوگ احترام رمضان میں میوزک بند کرتے تھے، لیکن اب تو رمضان میں میوزک کا گناہ کتنے گناہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یار حبیب
ہمارے ذرائع ابلاغ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، یہ بھی میوزک بند کر دیں، عورتوں کی نمائشیں بند کر دیں، خالص اسلامی مواد مسلمانوں کو فراہم کریں، سب کو اللہ توفیق دے.
آمین.
ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دکان کھولنے کے بعد سب سے پہلے تلاوت کی کیسٹ لگاتے ہیں، یا پھر نعت شریف کی، یا پھر بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تلاوت کے فوراً بعد موسیقی چلاتے ہیں، تو کیا یہ کرنا مناسب ہے اس کا؟
تلاوت اللہ کی رضا کے لیے چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے، یہ تو اب کسی کا الٹرا ساؤنڈ نہیں یا دل کا اس کے، لیکن قرینہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ صبح تلاوت اس لیے چلاتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو. یعنی یہ یہاں بھی مقصد دنیا ہوتی ہے، رضا الہی ہوتی تو پھر موسیقی بعد میں نہ چلتی نا. تو تلاوت اور نعت صبح چلاتے ہیں بعض دکاندار، مگر وہ یہ برکت کے لیے بیچارے، اور پھر وہ نحوست کا دروازہ کھول دیتے ہیں.
یہ ذہن تو بابا سمجھ میں آیا نا کہ یہ اتنا شعور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوگا تو برکت ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ بےچارا نوسط کی طرف نکل جاتا ہے.
ابتدا میں اللہ رسول کا نام لے لو تو برکت ہوگی، یہ ذہن ہے. سارا دن لینے کی ضرورت وہ محسوس نہیں کر رہا، سارا دن اگر وہ برکت اس کو سمجھتا ہو تو وہ سارا دن ہی چلا.
وہ دکان کھولتے میوزک نہیں چلا گیا، اس کو پتا کہ اگر دکان کھولتے میوزک چلاؤں گا نا تو اپنا مطلب کہ وہ کنڈا ہو جائے گا. تو وہ اس کے شعور میں یہ بات موجود ضرور ہے کہ یہ میوزک اچھی چیز نہیں ہے.
جی یہ تو ہے، واقعی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو خلاص کر دیں. تو پان والے، ہوٹل والے، دکان والے سب موسیقیاں بند کر دیں، فلمیں ڈرامے. اب تو موسیقی کا ہے تو فلمیں ڈرامے، ہوائی جہاز کی سیٹ کے پیچھے ٹی وی لگے ہوتے ہیں، ٹی وی سے مزے سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں بےچارے، وہ ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہوائی جہاز گر جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا اثر ہوتا ہوگا. تو وہ جیسی صحبت، تو اچھی صحبت ہوگی، عاشقان رسول کی صحبت ہوگی، قافلوں کا مسافر بنتا ہوگا، مدنی انعامات پر عمل کرتا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ نعمتیں اس کے سامنے ہوں گی. سرکار کا عاشق ہوگا، صحیح معنوں میں عاشق رسول ہوگا، ان کا کرم ہوگا تو محبوب کے جلووں میں روح قبض ہوگی. جیسے کہ وہ کسی نے مجھے غالباً رحیم یار خان کے سفر میں ایک واقعہ بتایا تھا کہ وہیں صادق آباد یا رحیم یار خان میں کسی صاحب کا مطلب کوئی نمازی تھا بیچارہ، وہ سیدھا سا نمازی، کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب لوگ کس کو پوچھتے ہیں؟ ہم جیسے وہ پوچھتے ہیں، جس کے لمبے لمبے چوڑے القاب ہوتے ہیں نا، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں میرے پاس القاب ہے، تو وہ نام بڑا ہے تو وہ بہت بڑی ہستی ہے، ہستی گناہوں میں پہنچی بھی پہنچا ہے، لیکن ہم لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے جن کا نام ہوتا ہے. وہ آدمی سادہ سا نمازی تھا، اس کو کوئی مطلب لفٹ بھی نہیں کرا تھا بیچارہ. تو وہ اس نے ایک دن کھڑے ہو کر مغرب کی نماز کے بعد، نہیں عشاء کی نماز کے بعد غالباً، کھڑے ہو کر اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے سے جو بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور یہ اس طرح اس نے معافی تلافی کی کہ بس آج 9 بجے میرا انتقال ہو جائے گا. اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ یار یہ تو صحیح آدمی ہے, مطلب ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہے لیکن یہ کیا بولتا ہے, 9 بجے انتقال ہو جائے گا اس کا, ایسے بس بولتا ہوگا, شاید دماغ ہٹ گیا ہوگا, اس طرح لوگوں نے سوچا ہوگا. تو کچھ لوگ اس کے پاس اس کے گھر پہنچ ہی گئے 9 بجے سے پہلے کہ دیکھو یار یہ بھولا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. تو پہنچ گیا تو یہ بیچارہ لیٹا ہوا تھا, غالباً اس طرح کا واقعہ کہ لیٹا ہوا تھا. یہ جب پورے 9 بجے نا تو ایک دم یہ کھڑا ہو گیا سیدھا ہاتھ باندھ کر, یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی, اور گرا اور دم توڑ دیا. تب لوگوں نے بولا رہے یہ چاراخوں والا تھا, اتنا پوچھا وہ آدمی تھا, ہم تو سمجھے ایسے ہی بےچارا کوئی پگلا ہے. تو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں. تو یہ کہ ہمیں بس پتہ نہیں چلتا کہ کون کس مقام پر پہنچا ہوا ہے, تو اس لیے ہر نیک بندے کی رعایت کرنی چاہیے. پہلے میں عرض کیا تھا ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے, ہم کو شناخت نہیں ہوتی نا کہ یہ کون ہے کیا ہے, اس کی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے, تو نہیں جانتا. تو سب کی رعایت کرنی چاہیے کہ شاید یہ اللہ کا مقبول بندہ ہو, شاید وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو. تو اگر وہ مقبول نہیں بھی اور ہم نے اس حسن ظن کے ساتھ اس کا احترام کیا تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بس یہ کہ اچھا کر دے. صلوا علی الحبیب.
اے خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی